السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری. آج سے ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، کتاب الجنائز، جنازے کے احکام و مسائل. حدیث نمبر رہے گی ہماری 1237. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا پچھلا چیپٹر امور فی الصلاۃ تھا، اور اسی میں ہم نے لاسٹ میں سجدہ صحو کے بارے میں بھی پڑھا تھا. اور سجدہ صحو نماز میں بھول چوک ہو جانے، کچھ کمی یا زیادتی ہونے یا شک پڑ جانے پر کیا جاتا ہے. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ نے کوئی نماز کا رکن چھوڑ دیا، جیسے کہ سورہ فاتحہ یا پھر دو سجدوں میں سے کوئی ایک ہی سجدہ کیا، یا رکو کرنا بھول گئے اور بعد میں یاد آتا ہے، تو آپ کی وہ ایک نماز آپ کو ریپیٹ کرنی پڑے گی، ایک رکعت آپ کو ریپیٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ کو نماز کے اندر ہی یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک سجدہ کم کیا ہے، یا سجدہ کرنا ہی بھول گئے ہیں، یا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے ہیں، یا رکو کرنا بھول گئے ہیں، تو اس صورت میں اگر نماز کے اندر ہی یاد آ جائے تو جو پہلی آپ کی رکعت ہوں گی وہ باطل قرار پائے گی، یعنی وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، اور جو دوسری رکعت ہوگی آپ کی وہ پہلی کاؤنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے نماز میں اگر کمی ہو گئی تھی، پیچھے ہم نے حدیث میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہے، یاد نہیں رہا کہ چار پڑھی ہیں کہ تین پڑھی ہیں، تو تین کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اور پھر ایک رکعت پڑھ کر دو سجدے صحو کے کر لیے جائیں گے سلام پھیرنے سے پہلے. یعنی شک اور یقین کی کیفیت میں ہو تو یقین پر بنیاد رکھی جائے گی، یعنی چار پڑھے تھے کہ تین پڑھے تھے، یا تین پڑھے تھے کہ دو پڑھے تھے، تو ایک کم کاؤنٹ کریں گے آپ تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے. اور اگر آپ نے نماز میں زیادتی ہو گئی تھی اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آتا ہے، تو پھر دو سجدے صحو کے کر لیں گے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر لیں گے بغیر اتحیات، یعنی بغیر تشہد پڑھے. ٹھیک ہے. کیونکہ دوسری احادیث سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے، صحیح بخاری میں تو یہ بات موجود نہیں ہے، لیکن دوسری احادیث اور صحابہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز پڑھنے کے بعد دو سجدے صحو کے کیے تو پھر دونوں طرف سلام پھیر دیا. تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اب آئیے آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف، کتاب الجنائز، جنازے کے احکام و مسائل. جنائز جنازہ کی جمع ہے، جس کے معنی میت کے ہوتے ہیں. یعنی جنائز جیم کے زبر کے ساتھ جنازے کی جمع ہے، اور لفظ جنازہ جیم کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ جائز ہے، یعنی جنازہ بھی کہتے ہیں اس کو یا جنازہ بھی کہا جاتا ہے، مگر زیر کے ساتھ لفظ جنازہ زیادہ فصیح ہے، یعنی جنازہ اگر آپ پڑھیں گے تو زیادہ فصیح ہوگا. میت جب چارپائی یا تختے میں چھپا دی جائے تو اس وقت لفظ جنازہ میت پر بولا جاتا ہے، یا خالی اس تختے پر جس پر میت کو رکھا جائے، جب اس پر میت نہ ہو تو وہ تختہ یا چارپائی ہے. اور محدثین اور فقہ کی اکثریت نماز کے بعد ہی کتاب الجنائز لاتے ہیں، اس لیے کہ میت کی تجہیز و تکفین و غسل وغیرہ نماز جنازہ ہی کے پیش نظر کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نماز میں اس کے لیے آخرت کی نجات، یعنی اس کے لیے دعا ہوتی ہے، عذاب قبر سے بچنے کی دعا ہوتی ہے، آخرت کے عذاب سے بچنے کی دعا ہوتی ہے. تو انسان کے سامنے دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو زندگی ہے یا موت ہے. اور الحمدللہ ہمیں ہر معاملے میں تعلیم دی گئی، ہمیں اس کے آداب سکھائے گئے کہ ایون اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو بھی اس کو اچھی طرح سے غسل دے کر اور اجلا سفید لباس پہنا کر مٹی کے اندر دفن کیا جائے، ایک طرح سے یہ بھی اس کی ایک عزت اور تکریم ہے. اور نماز جنازہ ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ منورہ میں شروع ہوئی. جو لوگ ہجرت سے پہلے مکہ میں فوت ہوئے تھے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، واللہ اعلم. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور انہیں مکہ میں جن لوگوں کا انتقال ہوا تھا مسلمان کی حالت میں. تو جنازہ میت کے لیے کہا جاتا ہے. جنازہ یجنزو باب دربہ سے ہے جس کا معنی ہے چھپانا. تو جنازہ یجنزو اس سے مشتق ہے یہ. اور جیسے کہ ہم پڑھتے آئے ہیں ہمیشہ سے کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں. کیا ہے وہ حقوق بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ مسلمانوں کے مسلمانوں پر پانچ حقوق ہیں. تو مسلمان کے مسلمانوں پر یہ پانچ حقوق ہیں. اور ویسے بھی نماز جنازہ دراصل اس میت کے لیے اس لیے بھی پڑھا جاتا ہے کہ اس کے جو آخری اس کو رخصت کرتے ہوئے کہ اب اس کا کوئی وہاں پر یار و مددگار نہیں ہوگا عالم برزخ میں, اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی ہو, اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے جس میں دعا ہوتی ہے. اسی لیے دیکھیں نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے نہ ہی اذان ہے اس کے لیے. اس میں صرف کھڑے رہ کر سورہ فاتحہ کے بعد درود شریف اور درود شریف اور دعا کی جاتی ہے. اور اس لیے بعض احادیث سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پر جس کی موت آئی ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اسی لیے سب سے پہلے ہم کو ہمارے معاشرے میں دراصل اس بات کی تعلیم عام کرنا ہے کہ جو شرک اور بدعات پائی جاتی ہیں اس کا خاتمہ ہو, کیونکہ مسلمانوں کا اکثریت کا یہ حال ہے مسلم معاشرے میں. مرنے کے تعلق سے ہم نے اتنی رسومات بنا رکھی ہیں جتنے پیدا ہونے کے تعلق سے بھی نہیں ہوگی, اور یہ سب خود ساختہ رسومات ہیں جس کا اسلام سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. جو صحیح کام کرنے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں, اور جو نہیں کرنے وہ کرتے ہیں. سب سے زیادہ مسکنسپشنز یا بدعات اور شرکیہ اعمال موت کے تعلق سے ہی پائے جاتے ہیں. اور آپ کو ایون آپ کے اپنے خاندان میں ہی یہ ساری چیزیں اگر ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو روکنا یا رکوانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم سب دل میں نیت اور ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ مرنے کے تعلق سے جتنی غلط رسومات پھیلی ہوئی ہیں ان سب کو ختم کیا جائے, یا ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب جنازوں کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں اور جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کا بیان, اور وہب بن منبہ سے کہا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور ہے, لیکن کوئی کنجی ایسی نہیں ہوتی جس میں دندانے نہ ہوں. اس لیے اگر تم دندانے والی کنجی لاؤ گے تو تالا کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا. یعنی اب دیکھیں آپ نے کی دیکھی ہوگی, کبھی بھی کی ایسی بالکل اسٹریٹ نہیں ہوتی ہے, بالکل یعنی جس میں کوئی اونچ نیچے اوپر نیچے نہ ہوں, بلکہ اس میں دندانے ہوتے ہیں, یعنی اوپر نیچے کچھ ایسے ہوتے ہیں شیپ بنے ہوئے, اسی سے لاک کھلتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور بس سیدھا جنت میں چلے گئے. نہیں, لا الہ الا اللہ کے بہت سارے تقاضے ہیں. آپ کو اپنی پوری زندگی اس کلمے کے گرد لانی پڑتی ہے. جو منع کیا گیا ہے اسے رکنا پڑتا ہے, جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے کرنا پڑتا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یعنی جو شخص توحید پر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, چاہے اس نے گناہ کے کام کیے بھی ہوں. لیکن یہ بات سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن جو شخص توبہ نہیں کرتا تو اس کو آخرت میں اس کی سزا ملے گی, اس کے بعد بے شک وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جنت میں داخلہ بھی اسی وقت نصیب ہوگا جب اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے کہا, ہم سے واصل بن حیان احدب نے, ان سے معرور بن سوید نے بیان کیا, ان سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا یعنی فرشتہ آیا, اس نے مجھے خبر دی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا. اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو, اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اگرچہ زنا کیا ہو, اگرچہ چوری کی ہو. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جس نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ بھی اس کی لیے کافی ہوگا؟ یا بعض کہتے کہ جس نے اپنے گناہوں پر ندامت کی یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا اور مرتے وقت اس کے دل میں گناہ کا کوئی نہ خیال تھا نہ گناہ کرنے کی کوئی ترغیب یا شوق تھا اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے مرے تو پھر اس کا داخلہ جنت میں ہوگا، واللہ اعلم. لیکن اگر کوئی زنا کرے اور اس پر نادم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ تو گناہگار ہے اور اس کو تو اس کی پھر سزا مل کر رہے گی. اور اگلی حدیث میں عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کا شریک کسی کو ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا. یعنی بہت ہی واضح بات ہے کہ جس نے شریک ٹھہرایا وہ جہنم میں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا وہ جنت میں. اور اس کی وضاحت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کرتی ہے جو کہ صحیح بخاری میں تو موجود نہیں ہے لیکن اس کی ایکسپلینیشن میں لائے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ اے ابن آدم اگر تو دنیا بھر کے گناہ لے کر مجھ سے ملاقات کرے گا مگر تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس دنیا بھر کی مغفرت لے کر آؤں گا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ شرک ایک بدترین گناہ ہے اور توحید ایک سب سے عظیم ترین نیکی ہے. تو جو موحد گناہگار ہے اگر اس نے گناہ بھی کیا ہو اور وہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے تو بہرحال وہ اس شخص سے بہت بہتر ہے جو مشرک عبادت گزار ہے. تو اس سے بات کیا پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، عبادت بھی اسی کی جائے، مدد بھی اسی سے مانگی جائے، دعائیں بھی اسی سے کی جائیں، اور تمام مشکلات کو دور کرنے والا، مشکل کشا تمام چیزوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھا جائے، اس کے بندوں کو نہیں. جنازے میں شریک ہونے کا حکم. ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے اور ان سے اشعث بن ابی شعثہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا، وہ برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کاموں کا حکم دیا اور سات کاموں سے روکا. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جنازے کے ساتھ چلنے، مریض کی مزاج پرسی کرنے، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، قسم پوری کرنے، سلام کے جواب دینے، چھینک پر یرحمک اللہ کہنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا کہ چاندی کا برتن استعمال میں لانے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم اور دیباج کے کپڑوں کے پہننے سے، اور ایک یعنی یہاں کپڑے کا نام ہے قصی اور استبرق. استبرق تو آپ نے سنا ہوگا، قصی یہ مصر یہ شام سے بن کر آتے تھے کپڑے، اور استبرق موٹا ریشمی کپڑا ہوتا تھا. تو یعنی دونوں بھی ریشمی کپڑوں کی قسمیں ہیں. تو یہ مردوں کے لیے منع ہے ریشم اور سونا امت کے، لیکن عورتوں کے لیے حلال اور جائز ہے. تو آپ دیکھیں کہ کچھ احادیث میں مسلمانوں کے مسلمانوں پر پانچ حقوق بتائے گئے لیکن یہاں پر سات چیزیں بتائی گئی ہیں. تو جنازے کے ساتھ جانا بھی یہ ایک طرح سے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جنازے کے ساتھ جائیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا، ساتھ جانے والے کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کیسے فائدہ ہوگا اس کو؟ جی، کیونکہ اس کو آخرت کی یاد آئے گی، وہ عبرت حاصل کرے گا، اپنے آخرت کے لیے کوئی تیاری کرے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ ایک چلتا پھرتا انسان جو اس کے ساتھ ہی تھا دنیا میں، کیسے وہ منو مٹی تلے اس کو ہم دفن کر کے آتے ہیں. تو انسان مرنے کے بعد کس طرح سے بے بس ہو جاتا ہے، اور اس کا جو زندگی کا سلسلہ تھا، جو سانس چل رہی تھی، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور دوسروں کی دعاؤں کا محتاج ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو اپنی زندگی میں پھر نیک کام کرنے میں آسانی ہوگی، اپنی زندگی کو وہ صحیح طریقے سے گزارے گا، اس کو ضائع نہیں کرے گا. اور نیچے والی حدیث میں پھر وہی والی بات آتی ہے کہ مسلمان کے مسلمانوں پر پانچ حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کا مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک پر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. تو مسلمانوں کے حقوق ہم کو ادا کرنے چاہیے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو سنتیں ہیں وہ ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، جیسے کہ جب خود کو چھینک آتی ہے تو لوگ خود ہی الحمدللہ نہیں کہتے، تو سامنے والا کیسے اس کو یرحمک اللہ کہے گا؟ اور جب یرحمک اللہ کہے تو پھر واپس چھینکنے والے نے یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہنا چاہیے. کتنی اچھی دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں. اور دعوت قبول کرنا، یہیں پر وہ بات آتی ہے جس کے بارے میں اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں کہتی رہتی ہوں کہ کچھ لوگوں نے خود سے یہ چیزیں بنا لی ہیں کہ اچھا نکاح کی دعوت آئے تو قبول نہ کرنا، جانا ہی نہیں یا کھانا ہی نہیں کھانا، جبکہ مسلمانوں کے مسلمان پر جو پانچ حقوق بتائے گئے ہیں اس میں کیا ہے کہ وہ دعوت بھی قبول کرے. تو اگر سامنے والے نے آپ کو کوئی جائز کام میں یا جائز کام کے لیے دعوت دی ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہو اور کام بھی حلال جائز ہو، تو اس میں قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ خود سے کیسے اس پر پابندی لگا سکتے ہیں یا اس کو آپ ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو ہمیں یہ اتھارٹی ہی نہیں دی گئی کہ ہم کسی بھی کام کو خود سے پابندی کر لیں اپنے اوپر اس کی کہ ہم یہ نہیں کریں گے. تو دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا یہ مسلمان کے مسلمانوں میں سے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. تو اس سے ہمیں ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلم سوسائٹی کو کس طرح سے قائم ہونا چاہیے، یہ کیسے اس کو قائم کیا جائے گا، اس کی کیا صفات ہوں گی، یعنی اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی، اور اس کے قیام کا کیا مقصد ہے. یعنی مسلم سوسائٹی جب کہیں پر تعمیر کی جاتی ہے تو اس میں لوگوں کا کردار، رویہ اور اخلاق کیسے ہونا چاہیے. تو دیکھا جائے تو مسلمانوں کی جو بھی سوسائٹی قیام میں آئے گی اس کا کردار اعلیٰ ہو، اخلاق اس کے بہترین ہو. اور ویسے بھی ہمارا دین ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ جب ایک مسلم معاشرہ کہیں وجود میں ہے، رہ رہا ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، نیکیوں کی آبیاری ہو، نیکیوں کا بڑھاوا ہو، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے اور نیکی کے کاموں میں تعاون کیا جائے اور لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دی جائے. اور یہ بات کہہ کر بھی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، ہے نا، کہ بھلا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیسے گالی دے سکتا ہے، کیسے اس سے لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے، جبکہ دونوں تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر یہ بھی ہمیں بتائے گی کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہاتھ زبان سے تکلیف نہ دے اس کو، یعنی نہ ہاتھ سے اس پر ہاتھ اٹھائے اس کے اوپر اور نہ ہی زبان سے اس کو تکلیف دے تانے یا طنز وغیرہ کر کے. اور یہ بات بھی اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا گیا ہے مردوں کے لیے، تو ایکچولی تکبر کی علامت ہے اور اسپیشلی مردوں کو منع کیے گئے ہیں. تو یہ ہمیں سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے وہ سکھاتی ہیں احادیث. اور آپ دیکھیں کہ اس سے کتنی ایک طرح سے جو ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا ہے قرآن اور احادیث کے ذریعے سے، ہمیں کیا ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، لیکن بدعت سے پرہیز کریں. میت کو جب کفن میں لپیٹا جا چکا ہو تو اس کے پاس جانا جائز ہے. ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ مجھے معمر بن راشد اور یونس نے خبر دی. انہیں زہری نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ جب رسول اکرم کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جو سکھ میں تھا، یعنی ایک علاقے کا نام ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے اور پھر کسی سے گفتگو کیے بغیر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آئے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا. پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسہ لیا اور رونے لگے. آپ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ دو موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا سوائے ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی، سو آپ وفات پا چکے. تو سبحان اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست ہمیں رسول اکرم کے انتقال کے بعد پتہ چلتی ہے. مزید یعنی پہلے تو تھے ہی تھے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور مزید کتنی ان کے اندر فہم و فراست ڈال دی تھی کہ تمام فیصلے انہوں نے کتنے بہترین کیے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو غسل سے پہلے ابو بکر صدیق نے ان کو دیکھا، لیکن غسل کے بعد کسی کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنا دیا گیا اور اس کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوئی اور تدفین ہو گئی. अब हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो कॉन्सेप्ट है, एक तो आखिरी दीदार का कॉन्सेप्ट, पता नहीं आखिरी दीदार कहाँ से आया, जबकि जो दीदार का लफ्ज है ये तो अल्लाह ताला के, अल्लाह सुबहाना ताला के चेहरे के लिए, जब हम कयामत के दिन अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार करेंगे उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। वो आता नहीं लज्जत नजर शौकी व शौक इलाइक के, अल्लाह ताला मैं तेरे चेहरे की मुलाकात का शौक रखता हूँ और उसकी लज्जत हासिल करना चाहता हूँ जो तेरे चेहरे को देख कर हासिल होगी। सुभान अल्लाह। लज्जत नजर इलाक व शौक इलाइक वाले अल्फाज आते हैं उसके लिए, तेरी मुलाकात का शौक रखता हूँ। तब यहां पर हम देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबू बकर सिद्दीक ने क्या तर्ज अमल अख्तियार किया। पहली बात तो आपने बता दी कि आप पर जो मौत आनी थी वो वाकई हो चुकी, इससे ये बात पता चल गई कि रसूल अकरम वफात पा चुके। ठीक है, अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा फहम फिरासत वाले इंसान थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो इससे वो अकीदा भी यहीं खत्म हो जाता है जिसमें कहा जाता है कि रसूल अकरम वफात नहीं पाए, वो जिंदा है। फिर हमारे यहाँ पर जो मरने के बाद दीदार का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। हाँ, इंतकाल के बाद घर वाले देखना चाहे, और अभी घर में ही है मैयत तो देखा जा सकता है, लेकिन एक बार जब गुसल दे दिया और कफन पहना दिया तो आप ऐसा खुला रख के सबके सामने नहीं रख सकते कि आओ जिसका दिल चाहे आकर देख लो, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। हाँ, घर वालों को इजाजत है कि घर वाले चुके हो सकते जो वहां मौजूद हो उनके लिए इजाजत है कि वो चाहे तो देख लें, लेकिन ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी है कि जब तक आप चेहरे को ना देखने मरने वाले के आपको अजर मिलेगा, ये अजर नहीं मिलेगा। नहीं, चेहरे को देखने से यानी दीदार से अजर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे हमारे पर ये बात बहुत मशहूर है ना कि अरे अरे आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ, कितने बदनसीब हैं बेचारे बच्चे। तो क्या बदनसीबी भला, इसमें कौन सी बदनसीबी वाली बात है? तो चेहरा देख लेने से या ना देखने से कोई थोड़ी किसी के दर्जात बुलंद हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखें कि देखने पर कोई सवाब नहीं है और ना देखने पर कोई गुनाह नहीं है, ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ खवातीन जब इंतकाल कर जाती हैं तो मर्दों को भी इजाजत थी कि आकर सब देख देख कर जाएं, और मर्द का इंतकाल हो जाता है तो खवातीन सारी की सारी वो देखने जाती हैं चेहरा। और गुस्ल और कफन के बाद सिर्फ करीबी लोग देख सकते हैं, मुंह दिखाई की रस्म सारे शामियाने में ना करें जैसे कि आमतौर पर होता है ऐसा। अबू सलमा ने कहा कि मुझे इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु जब बाहर तशरीफ लाए तो उमर रदी अल्लाह अन्हु उस वक्त लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि बैठ जाओ, लेकिन उमर नहीं माने। फिर दोबारा आपने बैठने के लिए कहा, उमर नहीं माने। आखिर अबू बकर ने कलमे शहादत पढ़ा तो तमाम मजमा आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया और उमर रदी अल्लाह अन्हु को छोड़ दिया। आपने फरमाया, अम्मा बाद, अगर कोई शख्स तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था तो उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद की वफात हो चुकी, और अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह बाकी रहने वाला है, वो कभी मरने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन कब्लिही रुसुल, मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं और बहुत से रसूल इससे पहले भी गुजर चुके हैं। कसम अल्लाह की, ऐसा मालूम हुआ कि अबू बकर सिद्दीक की आयत की तिलावत से पहले जैसे मालूम ही न था कि ये आयत भी अल्लाह ताला ने कुरान में उतारी है। अब तमाम सहाबा ने सीख ली, फिर तो हर शख्स की जुबान पर यही आयत थी। सुभान अल्लाह। और देखिए कितना सही फैसला था रसूल अकरम का अपनी जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक को नमाज पढ़ाने का कहने का। तकरीबन 17 नमाजें रसूल अकरम की जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई थी। इससे पता चलता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, ये आपके बाद आप चाहते थे कि कौन आपके, यानी अब नबी तो कोई नहीं आने वाला तो इसलिए खलीफा कहा गया, तो कौन खलीफा बने, तो ये बात इस बात की तरफ इशारा था कि अबू बकर खलीफा बनेंगे क्योंकि उन्हीं को नमाज पढ़ाने की इजाजत दी गई थी। और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु कितने ज्यादा फहम फिरासत वाले, आप देखें, इसलिए उनको अफजलुल बशर बादल अंबिया कहा गया। और वैसे भी उनकी फहम फिरासत बहुत मशहूर थी, बहुत सारी चीजों में हमको देखने को मिलता है, जो लोग लास्ट टाइम सीरत में हमारे साथ रहे होंगे वो भी जानते होंगे कि कई बातें उनकी ऐसी थी जो समझदारी वाली थी। और उमर रदी अल्लाह अन्हु का जो तर्ज अमल था वो भी एक्चुअली رسول اکرم سے محبت کی نشانی تھا. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ خود اتنے سمجھدار, اتنے فہم و فراست والے, لیکن آپ دیکھیں ان کے بھی حواس گم ہو گئے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ کوئی کتنا بھی سمجھدار شخص ہو, جب قریبی لوگوں کا انتقال ہوتا ہے یا جن سے ہم کو بہت زیادہ بے انتہا محبت ہوتی ہے, تو ان کے انتقال سے اس وقت دماغ سٹھیا جاتا ہے یا حواس گم ہو جاتے ہیں, اور یہ ہونا نیچرل ہے کیونکہ انسانی ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پاتا کہ ہمارے پیارے, ہمارے عزیز ہم سے جدا ہو گئے اور اب ہم ان سے کبھی بات نہیں کر سکیں گے, ان کو دیکھ نہیں سکیں گے اس دنیا میں. ٹھیک ہے, اور اسی لیے تو کہا گیا کہ جو اول وقت کا صبر ہے وہ سب سے بہترین ہے. صبر وہی ہے اصل میں جو اول وقت کیا جائے, کیونکہ یہ بات کا ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو ملوا دے گا, ہم سب دوبارہ وہاں پر جمع ہوں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ رسول اکرم کے چہرے سے چادر ہٹائی, ان کی پیشانی کو بوسا دیا اور پھر مسلمانوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. رسول اکرم کی وفات سے اسلام کی بقا پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا, یعنی رسول اکرم کی وفات سے اسلام تھوڑی ختم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے اور آپ کو تو جانا ہی تھا ایک دن, یعنی آپ کی وفات ہونا ہی تھی. دنیا میں جو بھی رسول آئے ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. رسول اکرم بھی اپنا مشن مکمل کر چکے اور اب رفیق اعلیٰ سے جا ملے. بعض صحابہ کو یہ خیال بھی ہو گیا تھا کہ رسول اکرم دوبارہ زندہ ہوں گے, اسی لیے ابو بکر صدیق نے یہ بات کہہ دی کہ آپ پر دو موت اللہ تعالیٰ طاری نہیں کرے گا, اور جو موت آنی تھی آپ کو وہ آ چکی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ابو بکر صدیق کی فہم و فراست. اور آپ دیکھیں کہ ہم کو تو ہمارے جو پیارے, ہمارے عزیز ہوتے ہیں ان کی وفات پر ہی اتنا دکھ ہوتا ہے. اب یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے آپ کو جہالت اور شرک کے اندھیروں سے نکالا, صحابہ کو جنہوں نے ان کی تربیت کی, ان کا تزکیہ کیا, ان کو تعلیم دی, ان کو اسلام سے روشناس کروایا. اور ویسے بھی صحابہ کو رسول اکرم سے کتنی محبت تھی ہم سب جانتے ہیں. آپ کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے, آپ کے ایک حکم پر اپنی جان نثار کر دینے والے یہ صحابہ, کیا ان کے دلوں کی حالت رہی ہوگی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم مدینہ آئے تھے اس دن سے روشن دن میں نے کوئی نہیں دیکھا, اور جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ دن گویا کہ تاریک دن لگ رہا تھا ہم کو. تو یہ دلوں کی کیفیت ہوتی ہے اصل میں, جن سے محبت ہوتی ہے ان سے ایسی عقیدت بھی ہوتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کو کیسی محبت ہوگی آپ خود سوچ سکتے ہیں. اتنے سال گزرنے کے بعد بھی, یعنی آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی, جب ہم رسول اکرم کی سیرت پڑھتے ہیں اور جو آخری والا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں, جب آپ کی وفات کا منظر, اب تک ہمیں رونا آتا ہے اور ابھی تک بھی ہم ایسے فیل کرتے ہیں گویا کہ جیسے ابھی ابھی رسول اکرم کی وفات ہوئی ہو. حالانکہ ہماری محبتوں میں تو وہ تاثیر بھی نہیں ہے, نہ وہ شوق ہمارے اندر ہے اور نہ ہی وہ ایمان ہمارے اندر ہے جیسے کہ صحابہ کرام میں تھا. تو آپ سوچیں کہ صحابہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی. ہم سے یحیی بن بکیر نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے لیس بن سعد نے اور ان سے عقیل نے اور ان سے ابن شہاب نے, انہوں نے فرمایا کہ مجھے خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی کہ ام العلا انصار کی ایک عورت نے, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی, انہیں خبر دی کہ مہاجرین قرآن ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے, تو عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ ہمارے حصے میں آئے, چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا, آخر وہ بیمار ہوئے اور اسی میں وفات پا گئے. اچھا, عثمان بن مزعون کون تھے آپ بتائیں, کون سے صحابی تھے, کس سے ان کا کیا رشتہ تھا, کوئی بتا سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرن. حضرت حفصہ کے ماموں تھے, پہلے صحابی تھے جن کا مدینہ میں انتقال ہوا, اور بہت ہی نیک, متقی اور پرہیزگار تھے. اور آپ کو یاد ہوگا جو تین لوگ جنہوں نے خود سے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم روزے نہیں رکھیں گے, ان تینوں نے خود سے ارادہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ روزے رکھیں گے, کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. ایک نے کہا تھا کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں گے رات میں, اور ایک نے کیا کہا تھا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا کبھی. تو ایک اس میں سے یہ تھے, وہ عثمان بن مزعون تھے. ٹھیک ہے, تو عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ ام العلا کے پارٹنر قرار پائے, یعنی ان کے ساتھ مواخات ہوئی تھی. چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا, آخر وہ بیمار ہوئے اور اس میں وفات پا گئے. وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن میں لپیٹ دیا گیا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا ابو صاحب آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، یعنی عثمان بن مظعون کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں وہ۔ تو صحابی یہ کہنے کہ ابو صاحب آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت فرمائی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت فرمائی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، پھر کس کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ ان کی موت آ چکی، قسم اللہ کی کہ میں بھی ان کے لیے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ ہی مجھے خود اپنے تعلق سے بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں کبھی کسی کے تعلق سے اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ہمارے پر تو لوگ اتنے آرام سے فتوی فرما دیتے ہیں فلاں تو جنتی ہیں، کہہ سکتے ہیں ایسا کسی کو؟ فلاں تو جنتی ہیں، فلاں تو بخشے بخشائے ہیں، فلاں تو سیدھا جنت میں جائیں گے، فلاں تو بہت ہی نیک ہیں، فلاں تو بس اللہ تعالی کے محبوب ہیں اور وہ تو سیدھا جنت میں جائیں گے، ایسا کہہ سکتے کسی کو ہم؟ جب ایک عثمان بن مظعون ایسے صحابی جو کہ انتہائی تقوی والے، انتہائی پرہیزگار، جنہوں نے اس بات کی قسم کھا لی تھی کہ اب میں کبھی زندگی بھر روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزے رکھتا رہوں گا، بہت ہی متقی شخص، جن کے پڑوسی ہیں، جن کے جو مواقعات والے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت افزائی فرمائے گا، تو آپ ڈائریکٹ کسی کو جنتی ہونے کا پروانہ دے سکتے ہیں، چاہے بظاہر وہ شخص آپ کے سامنے کتنا ہی متقی، کتنا ہی پرہیزگار ہو؟ نہیں دے سکتے۔ جی بالکل۔ تو اس حدیث سے ہمیں بہت سارے امور کا پتہ چلتا ہے، ایک تو اس کا کہ جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو انہوں نے رسول اکرم کے کہنے کے مطابق موافقت ان کی کروائی گئی، مہاجرین کو ایک ایک انصار کے ساتھ جوڑ دیا گیا تاکہ مدینہ کی اکنامی پر کوئی فرق نہ آئے اور بھائی چارہ بھی قائم ہو جائے، اور اس بارے میں قرآن اندازی کی گئی، اور جو مہاجرین جس انصاری کے حصے میں آتے گئے وہ ان کے حوالے کر دیے گئے، اور انہوں نے ان کو سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ان کی خاطر تواضع کی، ان کا خیال رکھا اور ان کی خدمت کی۔ اس حدیث سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ غسل و کفن کے بعد عثمان بن مظعون کو دیکھا، اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ کسی بھی بندے کے تعلق سے حقیقت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، ہمیں اپنے ذہن کے مطابق ان کے حق میں نیک گمان کرنا چاہیے، ہاں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، ان کے اعمال اچھے تھے، نیک تھے، ایسا کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور رسول اکرم کا یہ فرمانا یہاں پر ایکچولی آپ کی انکساری ہے، یہ کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ آپ کی تقوی کی علامت ہے کہ آپ اتنا ڈرتے ہیں اور اتنا زیادہ خوف کھاتے ہیں، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم کا درجہ کیا ہے، بلکہ جنت میں تو آپ ہی دروازہ کھولنے کے لیے سب سے پہلے سفارش کریں گے، ایون حساب کتاب کی شروعات کرنے کے لیے بھی کون سفارش کرے گا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ جو مقام محمود ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے الحمدللہ، لیکن آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری اور اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے خوف۔ تو جب رسول اکرم بے خوف نہیں ہوئے تھے جبکہ ان کو اتنی ساری باتیں پتہ چل گئی تھیں، تو آپ بتائیں کہ میں اور آپ کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں، اور کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو جنتی ہیں، یا ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی لاحق نہ ہو؟ آج ہمارا یہی حال ہے نا کہ ہم تو اپنی آخرت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، جو بھی کچھ ہوتا ہے دنیا کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں کہ رسول اکرم نے جو یہ بات فرمائی کہ میں میرے ساتھ کے معاملوں کو میں یہ بھی نہیں جانتا، تو یہ چیز آپ نے انکساری کی بنیاد پر کہی تھی، نہ کہ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں واقعی میں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب اس سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نے یہ بات کہی، لیکن آج کل کے علماء، نام نہاد علماء کو آپ دیکھیے، آج کل کے نام نہاد علماء خود سے دعویٰ کرتے ہیں، یا کچھ بزرگ خود سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں یا ہم تو بخشے بخشائے ہیں، تو کیسے دعویٰ کوئی کر سکتا ہے بھلا؟ نہیں کر سکتے۔ تو کسی کے بھی تعلق سے 100% دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جنتی ہے، ہاں اچھا گمان یا اچھی امید رکھی جا سکتی ہے، یہ کہنا کہ وہ تو جنتی ہی ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے، یا جنت تو ان پر واجب کر دی گئی ہے یہ بھی درست نہیں ہے، جنتی انسان تھے یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور رحمت اللہ لکھنے یا کہنے کا بھی بعض علماء کہتے کہ رحمت اللہ علیہ نے نہ لکھے، یعنی رحمت اللہ علیہ جب آپ لکھتے تو رحمت کر دی گئی ان پر، تو ہمیں کیسے معلوم کہ ان پر رحمت کر دی گئی، ہم اتنی یقینی کیفیت کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں بھلا؟ اسی لیے رحمہ ہو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، ٹھیک ہے؟ جو ابھی تک احادیث پڑھ چکے ہیں اس سے آپ دیکھیں کتنی باتیں سیکھنے کو مل گئی الحمدللہ. اس لیے حدیث ہمارے روزمرہ کے معاملات سے ریلیٹڈ ہے، اسے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے بلکہ. اور اسی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج ہیں یا جو ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور ان رسومات کا، ان خرافات کا، ان بدعات کا خاتمہ ہو سکتا ہے جو ہمارے یہاں پر مرنے والے کے تعلق سے بنا لیے گئے ہیں. حدیث 1244، ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے غندور نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا تھا، دوسرے لوگ تو مجھے اس سے روکتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے. آخر میں چچی فاطمہ بھی رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رو یا چپ رہو، جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں ملائکہ تو برابر اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں. اور اسی روایت کو کہیں اور بھی بیان کیا گیا ہے. تو سبحان اللہ، یہاں پر شہید کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی پتہ چلتی ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے آسانی سے کوئی کام کرنے دیتے تھے. آپ نے کبھی بھی کسی چیز میں کوئی شدت پسندی یا اس طرح سے ریجیڈیٹی نہیں دکھائی، بلکہ آپ ہر معاملے کو بہت آرام سے لیتے تھے اور اس کو صحیح طریقے سے حل کرتے تھے. تو شہید کی فضیلت پتہ چلی اس حدیث سے. اور یہاں پر وہ غسل دینے سے پہلے دیکھنے کا ذکر ہے، بعد میں نہیں. اور لیکن شہید کو بغیر غسل دیے دفن کیا جائے گا، اور شہید کی نماز جنازہ ڈیلے بھی کی جا سکتی ہے. جو لوگ منع کر رہے تھے کہ جابر بن عبداللہ اپنے والد کو نہ دیکھیں، وہ اس لیے منع کر رہے تھے کہ ان کے والد کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس وقت، یعنی جب ان کی وفات ہوئی میدان جنگ میں، تو کافروں نے ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا تھا، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ جو بھی کچھ چیزیں تھیں اس میں کی کاٹ دی تھی. تو لوگوں نے سوچا کہ جابر بن عبداللہ کو وہ دیکھ کر، یعنی وہ اپنے آپے سے باہر نہ ہو جائے، بے قابو نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے ان کو دیکھنے سے منع کیا تھا. تو مرنے والوں کو دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جابر بن عبداللہ کو دیکھنے سے منع نہیں فرمایا. تو اس کے بارے میں علماء اکرام کا اپینین یہ بھی ہے کہ جیسے اب کسی کو صبر نہ آ رہا ہو، کوئی اپنے والدین کی وفات کے وقت موجود بھی نہیں تھا، اب واپس آتے ہیں کہیں باہر ملک سے، تو ان لوگوں کو کچھ دیر کے لیے قبر پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ ایک طرح سے سکون آ جائے اور دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ ہاں ہمارے جو بھی والد یا والدہ ہے اس میں دفن ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے. یعنی قبر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، قبرستان جایا جا سکتا ہے، اور وفات کے بعد بھی غسل سے پہلے کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں جو گھر کے قریبی لوگ ہیں. تو حدیث سے یہ نکلا کہ مرنے والے کو دیکھا جا سکتا ہے غسل سے پہلے بھی، کیونکہ رسول اکرم نے جابر بن عبداللہ کو منع نہیں کیا. آدمی اپنی ذات سے موت کی خبر میت کے وارثوں کو سنا سکتا ہے. ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مالک نے، اور ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی. پھر آپ نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازے کی نماز میں چار تکبیریں کہیں. یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے اس رائے میں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا. تو جی ہاں، بالکل غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے یا پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی چیز کی حرمت اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی حلت ثابت ہو، یعنی اس کے لیے اسپیشل منع نہ کیا گیا ہو، تو وہ چیز مباح اور جائز ہوگی. تو کسی واضح حدیث سے نہیں پتہ چلتا کہ رسول اکرم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے منع کیا ہے، لہٰذا آپ پڑھ سکتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ. اور بہت سارے صحابہ کے طرز عمل سے ثابت بھی ہے، یعنی رسول اکرم کی وفات کے بعد بہت سارے صحابہ نے بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ نجاشی کے ساتھ ہوا تھا کہ نجاشی کے انتقال کی خبر جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ کو پہنچا دی گئی اور پھر آپ نے مدینہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو یہاں پر امام بخاری نے یہ باب لا کر ان لوگوں کا رد کیا ہے جو لوگ غائبانہ نماز جنازہ کو برا جانتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نجاشی اور زید اور جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی موت کی خبریں ان کے لوگوں کو سنائیں۔ آپ نے نجاشی پر نماز جنازہ پڑھی، حالانکہ وہ حبش کے ملک میں وفات ہوئی تھی ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، تو میت غائب پر نماز پڑھنا جائز ہوا۔ جو لوگ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے دلیل کہاں سے لی ہے؟ تو فتح الباری میں ہے کہ امام شافعی اور احمد اور جمہور سلف کا یہی مسلک ہے، بلکہ علامہ ابن حزم کا قول تو یہ ہے کہ کسی بھی صحابی سے اس کی ممانعت نقل نہیں ہوئی۔ امام شافعی کہتے کہ جنازے کی نماز میت کے لیے دعا ہے، بس وہ غائب ہو یا قبر میں اتار دیا گیا ہو، اس کے لیے دعا کیوں نہ کی جائے گی؟ تو جو لوگ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کے قائل ہیں یہ ان کی دلیل ہے، اور جو لوگ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کا معاملہ دوسرا تھا، ان کو جبریل امین کے ذریعے سے خبر دی گئی تھی، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی، لیکن یہ کوئی دلیل ہمیں مناسب نہیں لگتی۔ بہرحال جب کوئی صحابی نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نجاشی کے علاوہ رسول اکرم نے معاویہ بن معاویہ لیسی کا جنازہ غائبانہ ادا فرمایا، جن کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، اور معاویہ بن مقرن اور معاویہ بن معاویہ مزنی کے متعلق بھی ایسے واقعات نقل ہوئے کہ رسول اکرم نے ان کے جنازے غائبانہ ادا فرمائے۔ حالانکہ ضعیف روایت ہے دوسری والی، لیکن یہ کہ پھر بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن نجاشی کے واقعے سے تو پھر اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ تو جو لوگ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں وہ اس بارے میں مختلف اعتراضات کرتے ہیں۔ علامہ شوقانی بحث کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ مانعین یعنی منع کرنے والے کوئی ایسی دلیل نہیں لا سکے ہیں جسے گنتی میں شمار میں لایا جا سکے، بس ثابت ہوا کہ نماز جنازہ غائبانہ بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے وہ معمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے اور ان سے ایوب نے اور ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا سنبھالا لیکن وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اور پھر خالد بن ولید نے خود اپنے طور پر جھنڈا اٹھا لیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی۔ یہاں پر موت کی خبر دینے کے بارے میں کہ رسول اکرم نے کس طرح سے موت کی خبر دی، پیچھے نجاشی کی موت کی خبر دی تھی، اور یہاں پر بھی اللہ تعالی نے آپ کو ایک معجزے کے ذریعے سمجھے یہ بات بتا دی کہ کون کون وہاں پر جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ کس ہجری میں ہوئی تھی یہ جنگ ویسے؟ جنگ موتا 8 ہجری میں۔ جی بالکل، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میت کا جب انتقال ہو جائے تو اس وقت آپ اس کی خبر دے سکتے ہیں۔ جی جی، مطلب جاگے رہتے، کلاس میں رہتے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں جواب دینے کے سینس میں کہہ رہی ہوں کہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ میت کی خبر کیسے کیسے دے سکتے ہیں یہ بتائیے، سنا کر دے سکتے ہیں یا اعلان کر کے دیں گے، کون سا طریقہ درست اور حدیث سے اور سنت سے قریب ہے؟ کیا مسجدوں میں اعلان کیا جا سکتا ہے مرنے کا؟ آپ اتنے سال سے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا کبھی آپ نے یہاں پر، ایون کسی بادشاہ کا بھی انتقال ہوا تو کیا کبھی مسجد میں آپ نے اعلان سنا؟ جو لوگ 30 سال سے یہاں پر ہیں تو وہ لوگ دو بادشاہوں کا تو ان کو معلوم ہی ہوگا کہ انتقال ہوا تھا۔ اور مسجد میں آپ دیکھیں رسول اکرم نے اسپیشلی اعلان کرنے سے منع فرمایا نا، کہ مسجد میں ایک تو بازار کی باتیں نہ کی جائے، بزنس کی باتیں نہ کی جائے، اور کسی گمشدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے۔ اور اس زمانے میں نئی ہوتی تھی، یعنی وہ لوگ، ان کا معمول تھا کہ وہ خوب لوگ جن کا انتقال ہوتا تھا بڑے بڑے لوگوں کا، تو وہ اپنے کچھ نوکر چاکر کو لے کر تمام محلوں میں بھجواتے اور وہ خوب رو پیٹ کر اور کچھ چیز بجا کر اعلان کرتے رہتے کہ فلاں فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کی تعریف اور قصیدے پڑھتے رہتے تھے وہ لوگ مرنے والے کے. تو اس کو معنی اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، نئی میں شمار کیا تھا اس کو. نئی نون آئین یا نئی، یہ وہی ایکچولی غلط رسم تھی جس کو ختم کیا گیا اسلام سے، اسلام میں ختم کر دیا گیا اس کو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے خبر دی مرنے والوں کی، اور یہ جنگ موتہ 8 ہجری میں ہوئی تھی، وہیں پر ایک کے بعد ایک صحابہ شہید ہوتے گئے. زید بن حارثہ تھے پہلے رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب تھے رضی اللہ عنہ، پھر عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا تھا جھنڈا، اور اس کے بعد پھر آخر میں خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار آئی، یہ جھنڈا سنبھالا، اور ان کو اس لیے سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار. تو آپ مرنے کی خبر واٹس ایپ کے ذریعے دے سکتے ہیں، فون کر کے دے سکتے ہیں، کہیں بورڈ پر لکھ کر لگا سکتے ہیں، آپ کوئی میسج والا بورڈ ہو تو، لیکن آپ مسجد میں اعلان نہیں کر سکتے. اب آپ کیسے اس کے لیے جدوجہد کریں گے؟ آپ بتائیے کہ آپ کے یہاں تو، اپنے یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں اس کے علاوہ انڈیا پاکستان میں، وہاں تو ہر مرنے والے کی خبر کہاں دی جاتی ہے. جی آپ اپنی طرف سے وصیت کر دیں کہ اپنے پورے گھر والوں کو بتا دیں کہ میرے مرنے کا اعلان کوئی مسجد میں نہیں ہوگا، تو آپ بری الذمہ ہو گئے. اب جو اعلان کروانے والا ہوگا اسی پر اس کا گناہ آئے گا، اور گھر والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ گناہ کے کام میں آ جائے گا، نئی میں شمار ہوگا، اگر آپ لوگ اعلان کرواتے ہیں تو آپ ہی گناہ گار ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی نہیں کریں گے پھر. جی وصیت کرنا ہوگی آپ کو. وہی تو کہ آپ انہیں پہلے بات تو اویئرنیس پھیلائیں، اور کوشش کریں کہ جو اپنی آس پاس کی مساجد ہیں وہاں پر لوگوں کو جا کر بتائیں کہ مسجد میں اعلان نہیں کرنا چاہیے. رسول اکرم نے اعلان کرنے سے منع کیا، لیکن بذات خود خبر دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور صحابہ اس کو نئی میں شمار کرتے تھے اعلان کرنے کو، لہٰذا صحابہ اس سے بہت ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے مرنے کا کوئی اعلان نہیں کرنا، بلکہ بتانا بھی نہیں کسی کو. کچھ صحابہ تو اتنے ڈر گئے تھے کہ کہیں بتانا بھی نئی میں شمار نہ ہو جائے، لہٰذا خبر ہی نہ کرنا. جی بالکل، یہ بھی ہم کو وصیت کرنی ہوگی کہ ہمارے مرنے کے بعد صحیح مسلمانوں کا جو سنت کے مطابق طریقہ، اس کے مطابق غسل دیا جائے، اور کوئی دین کا علم رکھنے والے غسل دیں، نہ کہ وہ پیشہ ور عورتیں، اور پردے کی پوری پابندی کی جائے، اور قبر بھی کون سی ہو، لحد ہو یا شق والی قبر ہو، وہ بھی بتا سکتے ہیں ہم اپنے لیے. میں نے تو اپنے بیٹے اور بھائی دونوں کو بتا دیا ہے کہ اپنی وصیت کہ کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم میں سے کسی کو بھی کسی کا کچھ بھی نہیں معلوم کہ کب کس کی موت واقع ہو جائے، لہٰذا پہلے ہی بتا دینا چاہیے کہ ہمارے مرنے کا اعلان مسجدوں میں نہ کیا جائے، اور کوئی قسم کا 30واں 40واں برسی زیارت کچھ بھی نہیں ہوگی، کوئی قرآن نہیں پڑھا جائے گا، کوئی کھانا نہیں کھلایا جائے گا. مرنے کے بعد کوئی بڑا شامیانہ لگا کے کھانا کھلانے کا انتظام تو بالکل ہی نہیں کرنا ہے، اور کوئی دیندار پرسن خاتون کو، اگر خواتین ہیں تو خاتون کو کوئی دیندار پرسن ہی غسل کروائے جو دین کا علم رکھتی ہو، پیشہ ور لوگوں سے غسل نہ کروایا جائے، اور اعلان نہ کیا جائے، اور مرنے کے بعد کسی کو دکھایا نہ جائے. تو یہ ہم کو ایسی وصیت تو ضرور کرنی ہی ہوگی. جی بالکل، بہت ضروری ہے یہ سب، گھر کے لوگوں کو یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے اصل میں. اس لیے تو میں کہتی نا کہ جو جنازہ یعنی کفن کیسے پہنایا جائے اور غسل کیسے دیا جائے، یہ ہمارے گھر والوں کو سب کو آنا چاہیے تاکہ قریبی شخص غسل دے سکے نا. یعنی مرنے والی اگر خاتون ہے تو اس کی بیٹیاں ہوں، اس کی بہنیں ہوں، یا اس کے بہوئیں ہوں، یا اس کی جو بھی قریب کے خواتین ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ غسل دیں، چاہے وہ ینگ ہی کیوں نہ ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ ینگ اگر لوگ ہیں، ینگ بھی ہیں اگر، تو وہ دے سکتے ہیں غسل اگر ان کو طریقہ معلوم ہو تو. ہمارے تو اس سے بھاگتے ہیں لوگ، بڑی بڑی عمر کی خواتین بھی اس سے بھاگتی ہیں غسل دینے سے، کہتے ہیں سوچتے ہیں لوگ کہ ہمارا ہی انتقال نہ ہو جائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کسی دوسرے کے مرنے سے آپ کا انتقال کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ جی غسل دینے کا بھی بہت ثواب ہے. جنازہ تیار ہو تو لوگوں کو خبر دینا. اور ابو رافع نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہ خبر دی. تو ہم سے محمد بن سلام بکندی نے بیان کیا انہیں ابو معاویہ نے خبر دی, انہیں ابو اسحاق شیبانی نے, انہیں شعبی نے, اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو جایا کرتے تھے. چونکہ ان کا انتقال رات میں ہوا تھا اس لیے رات کو لوگوں نے انہیں دفن کر دیا, اور جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ تیار ہوتے وقت مجھے بتانے میں کیا رکاوٹ تھی. لوگوں نے کہا کہ رات تھی اور اندھیرا بھی تھا, اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور نماز پڑھی. اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رات میں بھی دفن کرنا جائز ہے, جو ہمارے یہاں پر اسٹرکٹلی منع کر دیتے کہ رات میں دفن نہیں کرنا ہے. جی نہیں, رات میں بھی دفن کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص محروم رہ گئے جنازے میں شریک ہونے سے, دفن کرنے میں شامل ہونے سے, تو وہ بعد میں جا کر بھی وہاں پر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. کیونکہ نماز جنازہ ہے کیا اصل میں, ایک دعا ہی تو ہے. اور اس سے بھی ثابت ہو کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اطلاع دے دینی چاہیے سب کو, تاکہ جو آنا چاہے وہ آ جائے. اور جنازہ قبر پر بھی پڑھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مصروف پرسن تھے. لیکن آپ دیکھیں, آپ ہمیشہ جنازے میں بھی شرکت کرتے تھے, جنازے کی نماز بھی پڑھاتے تھے, مریضوں کی عیادت کو بھی جایا کرتے تھے. تو ہمارے لیے کہاں گنجائش باقی رہ جاتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور واقعی میں پتہ نہیں, وقت سے برکت تو بالکل ہی اٹھ گئی ہے. جیسے اس شخص کی فضیلت جس کی کوئی اولاد مر جائے اور وہ اجر کی نیت سے صبر کرے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ, وبشر الصابرین. ہم سے ابو معمر نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے, اور ان سے عبد العزیز نے, اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے اگر تین بچے مر جائیں تو جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے, مسلمان بچے کے باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. اب اسی حدیث کو آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم سے خواتین نے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایک دن مخصوص کر دیجئے تعلیم کے لیے. اور سبحان اللہ, آپ دیکھیں اسے خواتین کا تعلیم حاصل کرنے کا شوق پتہ چلتا ہے, اور ہمارے اندر بھی یہی شوق ہونا چاہیے. الحمدللہ یہ شوق کا نتیجہ کہ جو آپ یہاں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں اور حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں, تو رسول اکرم نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا تھا. تو ایک دن ان کو واعظ فرمایا اور بتایا کہ جس عورت کے تین بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پناہ بن جاتے ہیں. اس پر ایک عورت نے پوچھا اگر کسی کے دو ہی بچے مرے, تو آپ نے فرمایا کہ دو بچوں پر بھی. سبحان اللہ. اور ابو ہریرہ کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اگر تین بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا, اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے. جیسے کہ وہ آتا نہیں کہ وَإِمِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے. تو ان احادیث سے کیا پتہ چلا کہ صبر کرنے پر بہت زیادہ ثواب ہے, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. جب اولاد پر والدین صبر کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرتا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے اولاد کے مرنے کا غم. لیکن جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو, توکل کرتا ہو, تو اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی چیز اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر ہمیں راضی و رضا رہنا ہے اور صبر کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ شکایتیں کرنے پڑے کہ ہائے میرا ہی گھر ملا تھا, میرے بچے کو کیوں لے لیا. اس طرح سے کچھ ہوتی ہیں ایسی نا سمجھ خواتین جو اس طرح کی اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتی ہیں. تو جتنا صبر کریں گے اتنا ہی ثواب بھی ملے گا, اس کے گناہ معاف ہوں گے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. اور جہنم پر سے ہر مسلمان کو تو گزرنا ہی, کیونکہ جہنم کے اوپر ہی وہ پل رکھا جائے گا, اور جو مومن ہوں گے وہ تیزی سے گزر جائیں گے. جو نیک ہوں گے وہ پل صراط پر سے بآسانی سے گزر جائیں گے, اور جن کے اعمال یعنی ایسے ہوں گے جس میں شرک بدعات یا گناہ شامل تھے, وہ اس پر سے یا تو ہو سکتا ہے ڈاواڈول ہوں گے, لڑکھڑائیں گے, یا ہو سکتا ہے پھر نیچے گر جائیں. بات میں آتا ہے کہ جو بچے ہوں گے وہ سفارش کریں گے اپنے والدین کے لیے, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. جو موت پر صبر کرے گا اس کے بدلے اس کو جنت ملے گی. یہ احادیث تھیں آپ کی. اب آئیے اگر آپ لوگوں کو جو بھی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جو لوگ میت کو غسل دیں گے بعد میں ان کے اوپر غسل کرنا مستحب ہے. اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے مساجد میں انڈیا میں تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وہیں پر کوئی انتظام کر کے نماز جنازہ پڑھا لے, یا عورتیں باجماعت نماز جنازہ پڑھ لیں, کیونکہ وہ تو ایکچولی دیکھا جائے تو وہ ایک دعا ہے, اصل میں کوئی اسپیشل ایسی کوئی نماز نہیں ہے. تو پڑھ سکتی ہیں, باجماعت بھی پڑھ سکتی ہیں, انڈیویجول بھی پڑھ سکتی ہیں نماز جنازہ, کوئی حرج نہیں ہے. یا پھر کوئی مرد حضرات پڑھا دیں وہاں پر نماز جنازہ, یا کوئی مسجد میں لے جایا جائے جنازے کو اور وہاں پر مرد اور عورتیں مل کر پڑھ لیں, مرد پڑھا دیں عورتیں پیچھے پڑھ لیں اور بعد میں قبرستان لے کر چلا جایا جائے. دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے کہ دیدار کی جو بات ہے کہ دیدار کہاں تک کروایا جائے, اس کی کہاں تک اجازت ہے. پہلی بات آپ دیکھیں, دیدار کرنے پر کوئی ثواب نہیں, یعنی آخری دیدار پر نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی, نہ دیکھنے پر کوئی گناہ ہے. اور دیکھنے سے یہ نہیں کہ آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ نے آخری دیدار کر لیا, اور اگر آپ بد قسمت ہے تو آپ کو آخری دیدار نہ ہو سکا. یہ سب غلط باتیں ہیں. اور یہاں پر سعودی عرب میں اسپیشلی جب اس کا ورک شاپ کروایا جاتا ہے تو اس میں یہ لکھوایا جاتا ہے ایک پوائنٹ کہ ویڈیو گرافی کرنا مرنے والے کی یا اس کی تصویر لینا یہ بالکل لا یجوز ہذا حرام کا لفظ وہ لکھاتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے. تو اتنے اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں, کیونکہ آپ دیکھیے اس سے پھر کیا ہوگا نا, آپ مرنے والے کی تصویر لے کر رکھ رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس سے پھر بعد میں شرک پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. جب زندہ تھے تو کیا زندگی کی تصویریں کافی نہیں ہیں ان کی, کہ مرنے والی تصویریں لے رہے ہیں یا پھر جو ویڈیو پر دکھا رہے ہیں مرنے والے کو, تو دکھانے کی کیا ضرورت ہے, دکھانے سے کیا ہو جائے گا. زندگی میں ان کی جو زندگی کی جو تصویریں وہ دیکھ لو, اچھی یادگار رہے گی. تو یہ جائز نہیں ہے, جتنا ہو سکے اس کو اوائڈ کریے. دیکھیے اجتماعی دعا مرنے والے کے لیے یعنی اس جنازہ جانے کے بعد کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. ایکچولی دیکھیں جو نماز جنازہ ہے وہ دعا ہی تو ہے, تو اجتماعی دعا کرنے کے بجائے پھر ایسا کر لیں کہ سب مل کر نماز جنازہ ہی پڑھ لیں, کوئی ایک عورت پڑھا دے اور سارے لوگ صف میں کھڑے ہو جائیں, برابر میں کھڑے ہو جائیں, تو اس سے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ سنت طریقہ ہو جائے گا, نہ کہ پھر یہ جو اجتماعی دعا کرنا جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے. یعنی جب انتقال ہو جائے یا ایون جب آپ غسل دے رہے ہوں, کفن پہنا رہے ہوں, یا کفن پہنانے کے بعد بالکل خاموشی اختیار کی جائے کہ کچھ بھی ورد نہیں کیا جائے گا. ایون آپ کوئی اچھے کلمات بھی نہیں پڑھ سکتے, نہیں آپ لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں کر سکتے, نہ آپ سورے پڑھ سکتے ہیں, نہ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. خاموشی سے تمام کام کیے جائیں گے اور پھر خاموشی سے لے جا کر دفن کر دیا جائے گا. صرف نماز جنازہ جو ہوگی اسی میں دعا ہوگی اور کچھ نہیں ہوگی اس کے علاوہ. یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے, نہیں آپ مرنے کے بعد مرنے والے کے ساتھ آپ قرآن رکھیں, کوئی اس کا نسب نامہ رکھیں, یا پتہ نہیں کسی پیر اور مرشد کی چٹھی رکھیں. یہ سب یہ کرسچنز کا طریقہ ہے, اصل میں کرسچنز ایسا کرتے ہیں, مسلمانوں کا طریقہ ایسا نہیں ہے. یہ رسول اکرم کی سنت کے خلاف ورزی ہوگی اگر آپ مرنے والے کے ساتھ قرآن رکھ رہے ہیں یا نسب نامہ رکھتے ہیں یا کسی کی چٹھی رکھتے ہیں, تو یہ رسول اکرم کی سنت کے خلاف ہوگا. ایسے کرنے والے گناہگار ہیں یا وہ غلط کام کر رہے ہیں, ایک بدعت کو رواج دے رہے ہیں سمجھے. تو مرنے والے کے ساتھ کچھ بھی نہیں رکھا جائے گا, کفن کے ساتھ کچھ بھی نہیں رکھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.